أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما او قعودا درود بجے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد زین محترم شب ولادت ہے دوسرے امام اس عظیم الشان ہستی کی جن کے نام پر پروردگار عالم نے رحمتوں اور برکات کو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر نازل کیا جن کی ذات کے اندر کئی ایسے فضائل جمع ہوتے ہیں جو روئے زمین پر پھر کسی اور کو حاصل نہیں ہو پائے. اس گھرانے کے اندر تشریف لائے جس کے فضائل بے شمار ہیں جن میں سے چند کا ہم تذکرہ کریں گے. اپنے ان امام کی ولادت کی مبارکباد کو ان کے پاک و پاکیزہ فرزند اور امام وقت تک پہنچانے کے لیے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد محمد. ذرا تصور فرمائیے جب ولادت ہوئی ہوگی تو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا, رسول گرامی کس طریقے سے مسرور ہوا ہوں گے, اور بالاخص ان خاتون کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا کہ جن کے سر پر 12 اماموں کی امامت کا تاج سجا ہوا ہے. ان پاک و پاکیزہ بیوی کے حضور اپنے اس مبارکباد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور ان کے والد گرامی کو اس مبارکباد کی اطلاع دینے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امام کی توصیف میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جملات استعمال کیے ہیں. ظاہر ہے جب بھی ہم ولادتوں کے اوپر پہنچتے ہیں تو قصائد کے اندر, منقبتوں کے اندر, خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریح میں, ان کے فضائل کی تشریح میں لوگ مختلف بیانات دیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا, وہاں پہ ایک عالم نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ امام دوم روئے زمین پر اس وقت تک وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے باپ اور ان کی ماں دونوں معصوم ہیں. اس وقت تک جب تک کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر تشریف لائے, اس وقت تک کوئی ایسا فرزند پیدا نہیں ہوا تھا, کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا تھا جس کے باپ اور ماں دونوں معصوم ہوں. اور اس صرف امام حسن مصطفیٰ کی ذات مقدس تھی جب وہ تشریف لائے دنیا کے اندر کہ معصوم باپ اور معصوم ماں سے روئے زمین کے اوپر ظاہر ہوئے. درود بھیجے محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد.
اور اس کے بعد اس فضیلت کے اندر دوسری شخصیتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, لیکن امام کی ذات پہلی ذات تھی پورے زمین کے اوپر کہ جو اس فضیلت کو حاصل کر پائی. اور اس فضیلت کے اوپر اگر غور فرمائیں تو ایک عجیب فضیلت ہے کہ باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصوم ہے, یہ مقام کوئی حاصل نہیں کر پایا. اور یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم نے ان امام کے فضائل کو بیان کرنے میں اور ان کے برادر گرامی کے فضائل کو بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں چھوڑی. انسان تعجب کرتا ہے کہ رسول گرامی اگر اور کر پاتے تو کیا کر سکتے تھے. اگر پوری دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے کہ ان دو اماموں کی فضیلت ہے تو اب اس کے بعد اور کیا ہو سکتا تھا اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم نے انجام دیا. کھیل کود کے اندر, عام زندگی کے اندر, خطبات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے موجود ہو کر, ان لوگوں کے سامنے جو اس زمانے کے اہم ترین سیاسی افراد شمار کیے جاتے تھے, ان لوگوں کے سامنے جو اس زمانے کے اہم ترین علمی شخصیتیں شمار کی جاتی تھیں, ان تمام کے سامنے نبی اکرم نے ان تمام ائمہ کرام علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر دیا. اور دنیا کا ایک عجیب اندھا پن اس معاملے میں ہے کہ جس کے اتنے فضائل کو بیان کیا اس کے دشمنوں کو بھی اسلام کو دشمن کہنے سے گریز کر رہے ہیں. اگر آپ اس پورے واقعے کے اوپر توجہ فرمائیے تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا. یعنی فرض فرمائیے اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کا بانی مثال کے طور پر محمد علی جناح قائد اعظم کو کہا جاتا ہے, اور کسی کے پاس ان کا کوئی سگنیچر ہوتا ہے تو وہ اپنی فضیلت بیان کر دیتا ہے کہ میرے پاس ان کا ایک سگنیچر ہے. اگر قائد اعظم اس کے گھر میں کبھی رک گئے تو وہ وہاں پر تختی تک لگا دے گا کہ اس گھر کے اندر فلاں رکے تھے. دنیا کے اندر دستور ہے, میں نے سنا ہے جہاں جارج برنارڈ شاہ جس ولیج کے اندر ہوا کرتا تھا اس ولیج کے اندر گھروں کے اوپر تختیاں تک لگا کے رکھی ہوئی ہیں کہ مثلا یہاں پر جارج برنارڈ شاہ رہا تھا. پوری دنیا کا ایک کام ہے کہ وہ اپنی شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں, ان شخصیتوں کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. نہیں معلوم دین اسلام کے اندر اس واضح سی بات کو دنیا کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اگر امام علی مقام کی شان میں نبی اکرم نے کوئی ایک روایت بھی نہ کہی ہوتی اور صرف اتنا ہوتا کہ نبی اکرم کے گھرانے کے اندر یہ فرزند تشریف لائے, نبی اکرم کی صاحبزادی سے منسوب ہیں, پہلے نواسے نبی اکرم کے, انہی بنیادوں پر احترام بہت ہو جانا چاہیے تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اور بھی کوئی روایت ہوتی, اور نہ بھی کوئی روایت ہوتی تو کیا ہوتا, یہی ہوتا آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی عظیم الشان ہستی ہے تو اس سے معمولی سا تعلق, معمولی سی نسبت رکھنے کے اوپر بھی احترام کیا جا رہا ہے. اب ذرا کوئی پوچھے کہ کشمیر کے اندر حضرت بل زیارت گاہ کیا ہے, حضرت بل زیارت گاہ رسول گرامی کا ایک بال جو منسوب ہے کہ رسول گرامی کا تھا وہ اس زیارت گاہ کے اندر رکھا ہوا ہے کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں, اس کی بنیاد پر وہ حضرت بل زیارت گاہ مشہور ہے. اور اس بال کی کیا اوتھینٹیسٹی ہے, پانچ دن کے لیے ایک دفعہ گم بھی ہو گیا تھا پھر دوبارہ آیا, تو اب یعنی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے کہ یہ بال وہی بال ہے. لوگ بہرحال عقیدت سے جاتے ہیں, وہ لوگ رسول خدا کی عقیدت کو اپنے دل میں رکھ کے جاتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اوتھینٹیسٹی کوئی نہیں ہے. بادشاہی مسجد چلے جائیے, ایک امامہ رکھا ہوا ہے, کہا یہ رسول گرامی کا امامہ تھا. استنبول کے عجائب گھر کے اندر لوگ جائیں گے دور دور سے کیا دیکھنے کے لیے, کہ رسول گرامی کا پیرہن رکھا ہوا ہے, رسول گرامی کی شمشیر رکھی ہوئی ہے, کہیں پر رسول گرامی کے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں. انسان تعجب کرتا ہے کہ رسول کے بال کی اہمیت ہے, کپڑے کی اہمیت ہے, جوتوں کی اہمیت ہے, رسول خدا کے نسل کی اہمیت نہیں ہوگی, رسول خدا کی اولاد کی اہمیت نہیں ہوگی. ابھی آپ ایک ذرا سا کام انجام دیجئے پھر دیکھیے, مثال کے طور پر کسی ایک آدمی کو پکڑیے, کوئی ایک آدمی ہو بادشاہی مسجد جائے, نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ ملعون ہوگا اگر وہ یہ کام کرے کہ وہ رسول خدا کے پیرہن کو نکال کر گستاخی کرنے کی کوشش کرے, مسلمان کیا رد عمل دکھائیں گے؟ یہاں پر آگ لگنا شروع ہو جائے گی, یہاں بلوا مچ جائے گا کہ بھئی کس نے کس طرح اتنی جرات کر دی کہ مملکت اسلامی کے اندر کھڑے ہو کر رسول خدا کے پیرہن کے ساتھ گستاخی کی. تو جو رسول اللہ کی نسل کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, فوج لے کر آتا ہے ان کے مقابلے میں, ان کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے, یہ گستاخی کوئی گستاخی نہیں ہے. تصویریں بنا دینا گستاخی ہے, اور رسول خدا کی نسل کے اوپر شمشیر کھینچ دینا یہ گستاخی نہیں ہے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو بنی امیہ کی شان اور فضیلت کو دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس امیر شام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں سوچتے اگر یہاں پیرہنے رسول لٹکا ہو اور میں اس کے اوپر ہاتھ مار دوں تو لوگوں کو برا لگے گا, رسول اللہ کا نواسا میدان کے اندر کھڑا ہے اس کے خلاف شمشیر کھینچ رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. تعجب ہوتا ہے بعض اوقات. آپ امام دوم کی زندگی کے اوپر غور فرمائیے, جو یہ کہتا ہے امام نے مقابلہ نہیں کیا اس کو چاہیے تاریخ جا کر پڑھے, کئی اعتراضات امام دوم کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر ہمارے خیال میں وارد ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم خلفائے راشدین کو اس معنی میں قبول نہیں کرتے جس معنی میں یہ لوگ کہا کرتے ہیں, لیکن ہمارے عرض یہ ہے کہ اگر خلفائے راشدین کہنا ہی ہے تو چار کیوں ہیں؟ امام حسن مصطفیٰ کیوں نہیں خلفائے راشد میں شمار کیے جاتے؟ بلاخر امیر المومنین کے بعد ان کی ایک منظر عام کے اوپر بیعت ہوئی تھی, جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر, بالکل اسی طرح جس طرح امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئی, پورا مدینہ جمع ہو گیا, بالکل اپنے والد گرامی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جامع مسجد میں تشریف فرما ہوئے، کہا جس نے میری بیعت کرنی ہے کرے اور جس نے نہیں کرنی اس نے نہ کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے، ان کے والد گرامی نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا اور نہ انہوں نے کسی کو مجبور کیا۔ لوگ آئے، پورا مدینہ آیا اور امام دوم کے ہاتھ پر بیعت انجام پائی۔ یہ بیعت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، جیسا کہ دوسروں کی بیعتوں کے بارے میں خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اتفاقی حادثے انجام پاتے رہے، نہیں، یہ عمدی کوشش تھی لوگوں کی۔ امام کی شخصیت اتنی مضبوط شخصیت تھی کہ جب جنگ جمل شروع ہونے والی تھی تو کوفہ والے متردد تھے، ابو موسیٰ اشعری وہاں کا گورنر تھا اور ابو موسیٰ اشعری کا کردار بعد میں جو کچھ نظر آیا اس کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے، کوفہ والے متردد تھے کہ امیر المومنین کا جنگ جمل میں ساتھ دیں یا نہ دیں۔ امیر المومنین نے ابو موسیٰ اشعری کو ایک پیغام بھجوایا، کہا کہ تم وہاں سے فوج لے کر ہماری مدد کے لیے نکلو، چونکہ اس وقت امیر المومنین مدینہ منورہ میں تھے اور مدینہ منورہ میں کوئی باضابطہ فوج نہیں تھی جس سے جمل کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ابو موسیٰ اشعری نے لیت و لال سے کام لیا، تعامل دکھاتا رہا، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں۔ امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، عبداللہ بن عباس سے کہا جاؤ کوفہ کے لوگوں کو ہمارے لیے تیار کرو۔ عبداللہ بن عباس تشریف لائے، استدلال، منطق، قرآن کریم، ہر طریقے سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ابو موسیٰ اشعری نے بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہونے دی۔ جب یہ ہوتا دیکھا تب امیر المومنین نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ارسال کیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد آل محمد۔
امام تشریف لائے، یہی کہ کوفہ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا میری باپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بس یہ کہنا کافی تھا، کوفہ تبدیل ہو گیا، منقلب ہو گیا، سارا کا سارا کوفہ امیر المومنین کی حمایت میں لشکر کے اندر شامل ہو گیا۔ اس قسم کی ایک ذات تھی امام کی ذات۔ یعنی اگر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو ذرا سا اس انداز میں لے لیجیے کہ فرض کیجیے کوئی امامت کا ماننے والا نہ ہو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا احترام دو اماموں کا تھا، امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین کا، شاید اتنا احترام بعض وجہ سے لوگ امیر المومنین کا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ امیر المومنین سے شمشیر کھائے بیٹھے تھے، امیر المومنین سے بہت کچھ دیکھ چکے تھے، اس کی وجہ سے امیر المومنین کے مقابلے میں ایک بغض رکھنے کی کوشش کرتے تھے بعض لوگ، لیکن دو اماموں کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رسول خدا کی نسل، رسول خدا کے اقوال، ان کا دو اماموں کو کندھوں پر بٹھانا، خطبوں کے اندر ان کو گود میں لے کر بیٹھ جانا اور ہر ہر موقع پر دونوں کی فضیلتوں کو بیان کرنا، کسی مسلمان نے ہمت نہیں دی کہ ان دو اماموں کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ کہہ سکے۔ لہذا بیعت ہوئی کوفہ کے اندر امیر المومنین کی شہادت کے بعد، امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ جب بیعت ہو گئی، میں نے شاید گزشتہ میں مدینہ کا ریفر کیا، جامع مسجد کوفہ کے اندر بیعت ہوئی۔ کوفہ میں بیعت ہونے کے بعد لشکر تیار کیا، یعنی پوچھا گیا امام حسن مصطفیٰ سے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، فرمایا میرے والد نے لشکر تیار کیا تھا امیر شام کے خلاف، میں بھی لشکر تیار کروں گا اور میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس لشکر کے اندر شرکت کریں۔ جتنے بھی امیر المومنین کے ماننے والے تھے اور کوفہ کے افراد تھے وہ اس لشکر کے اندر شامل ہوئے۔ اس معاملے میں بہترین کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، انگلش ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے اور ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہے، شیخ آل یاسین کی ایک کتاب ہے۔ شیخ آل یاسین عراق کے گرامی قدر عالم ہیں، ان کی کتاب ہے صلح امام حسن، عربی کے اندر تھی، فارسی میں ہوئی، فارسی سے عربی میں، انگلش میں ہوئی، اور اب میں نے سنا ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے۔ شیخ آل یاسین رائٹر ہیں، صلح امام حسن اس کا نام کتاب کا، بہترین کتاب اس معاملے کے اندر۔ لشکر تیار ہوا، اتفاقاً فارسی میں ترجمہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے اس کو انجام دیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ لشکر تیار ہوتا ہے، امام حسن مصطفیٰ اس لشکر کو لے کر چلتے ہیں، 40,000 کا لشکر تھا۔ سازشوں کے ذریعے سے، بغاوتوں کے ذریعے سے، دھوکے بازی کے ذریعے سے امام عالی مقام کو صلح کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے۔ امام کی مظلومیت یہاں پر تھی، اگر کوئی صلح امام حسن کو واقعا سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو نظر آتا ہے امام کی مظلومیت کس جگہ کے اوپر تھی۔ گرچہ روزے ولادت ہے، شب ولادت ہے، میں اس مسائل کے انداز کو نہیں لے کے چلنا چاہوں گا، لیکن بس اتنا عرض کروں گا کہ انتہائی مظلوم ذات، اتنی مظلوم ذات کہ اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اور کتنا ہی وقت گزر گیا تب کہیں جا کر لوگوں کو احساس ہوا کہ امام عالی مقام نے کس حکمت عملی کے ساتھ اس وقت حفاظت فرمائی، ان کرداروں کی جو بعد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں کام آئے. اگر اس موقع کے اوپر جنگ جاری رہتی تو اس وقت 1400 سال کے بعد ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کربلا پیش نہیں آ سکتا تھا، اتنی عظمت کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا تھا. شاید اس سے پہلے ہی دونوں آئمہ مبارک خاموشی کے عالم میں دشمنوں کی سازش سے شہید کر دیے جاتے. یہ وہ چیز تھی جو امیر شام چاہ رہا تھا. اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، ہمیں تو اب پہ رونا ہے. وہ امیر شام جاسوس لے کر آتا ہے، پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ امام کے لشکر میں جاسوس دوڑائے ہوئے تھے، پوری دنیا اعتراف کرتی ہے رشوتوں کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اتنی آرگنائز رشوت دہی اس وقت ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک آدمی آئے گا تو اسے اتنا ملے گا، 5 آدمیوں کا سردار آئے گا اسے اتنا ملے گا، 1000 لشکر کا سردار آئے گا اسے اتنا ملے گا، اور اگر فوج کا سردار آئے گا تو اسے اتنا ملے گا. یہ تمام کا تمام فہرست بنا کر امیر شام کی طرف سے امام کے لشکر کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا کہ ہر ایک کو بغاوت کرنے سے پہلے پتا ہو کہ میں اگر باغی بنا تو مجھے کتنا پیسہ ملنے والا ہے. اتنی آرگنائز رشوت بازی کی گئی ہے. اس کے بعد امام عالی مقام کا لوگوں نے ساتھ دیا نہیں دیا، اور امام عالی مقام جب تنہا رہ گئے، 2 مرتبہ امام کے اپنے لشکر میں موجود امیر شام کے جاسوسوں نے امام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. 2 دفعہ امام کے اوپر قاتلانہ حملہ خود امام کے لشکر میں موجود امیر شام کے اہلکاروں نے کیا. اب اگر امام صلح نہ کرتے تو صرف ایک منظر پیش آنا تھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ امام کے لشکر کے اندر موجود جاسوس امام کے اوپر حملہ کرتے ایک تیسری دفعہ، اس قاتلانہ حملے میں کامیاب ہو جاتے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ امیر شام نے صلح کا پیغام دیا تھا، امام حسن نے قبول نہیں کیا، ان کے اصحاب ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے اصحاب ہی نے ان کو شہید کر دیا، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ چیز تھی جس کی خاطر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بننا فوراً حکم جاری کیا. شہادت چاہتے تھے پیغام کے ساتھ ہو. کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر قربانی نہیں دی؟ کیوں اپنے حج کو فوراً ختم کر دیا، حج کیے بغیر مدینے سے مکے سے روانہ ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا میں احرام کی حالت میں اگر چند حاجیوں کے ذریعے سے مارا گیا تو مقام کعبہ کا تقدس پامال ہوگا، مکہ اور منا کا تقدس پامال ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل پیش آئے گی وہ یہ کہ کبھی بھی پہچانا نہیں جا سکے گا کہ قاتل کون ہے. سب احرام میں، کس کو پہچانا جاتا کہ قاتل کون ہے؟ نہیں معلوم کون مار گیا. پھر اس کے بعد یقیناً ایسا ہوتا جو اب ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں کچھ چھپے ہوئے مرموز ہاتھ دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے مسلمان بھائی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودی سازش ہے. اب یہودی سازش تو ہے، لیکن ان سازشوں کے کرنے والے بھی کوئی اہلکار بھی ہیں ان کے یہاں پر. یہودی تو اس وقت دور بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر ان کے کوئی ماننے والے ہیں جو ان یہودی سازشوں کو عمل میں پہنا رہے تھے. اور اگر امام عالی مقام اس وقت حج کو ختم نہ کرتے، احرام کی حالت میں شہید کر دیے جاتے اور کہہ دیا جاتا کہ چند گمنام لوگوں نے امام کو شہید کر دیا اور کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، امام حسین نے قبول نہیں فرمایا، کہا میدان جنگ میں لاؤں گا اور اس طرح سے لے کے آؤں گا کہ پھر قاتل کے لیے منہ چھپانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. یہی مقصد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اگر صلح ہوتی جنگ کے اندر امام شہید ہو جاتے، مقصد واضح نہیں ہو سکتا تھا، امیر معاویہ کا کردار واضح نہیں ہو سکتا تھا. امام نے چاہا لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے کہ یہ کردار کیا کردار ہے، بنی امیہ کس خاندان کا نام ہے، بنی امیہ کیا چیز ہے. یقین مانیے اذان محترم، میں آپ کو اگر ایک بات عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ ہر قسم کی گفتگو آپ برداشت کیجئے، ہر چیز کے اوپر تحمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ چاہے بنی امیہ کو سفید کرنے کی کوشش کرے، اسے قبول نہ کیجیے گا، اسے ہرگز قبول نہیں کیجیے گا. رسول خدا نے فرمایا بنی امیہ کو میرے ممبر کے اوپر دیکھ لو، فوراً اتار دینا، قبول نہ کرنا. کبھی قبول نہیں کیجیے گا کہ دنیا میں کوئی آئے اور بنی امیہ کے چہرے کے اوپر کوئی سفید نقاب ڈالنے کی کوشش کرے، اسے قبول نہ کریں. یہ وہ قبیلہ ہے جس کے بغض ہے اسلام کے ساتھ، یہ وہ قبیلہ ہے جس نے دشمنی کی اسلام کے ساتھ، کبھی بھی اس کو قبول نہ فرمائیے. اس میں کوئی اتحاد نہیں ہمارے لیے. اتحاد کا مطلب جس کا ہم مظاہرہ چاہتے ہیں، جس کے عملی نمونے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں کے اوپر رہیں گے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فروع کے اوپر رہیں گے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فقہی احکام کے اوپر رہیں گے. ایک بڑا نفیس واقعہ بتایا جاتا ہے کہ علامہ شہید عارف حسین حسینی اتحاد مسلمین کے بہت بڑے داعی تھے، لیکن ایک خاص بصیرت کے ساتھ. شہید کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جرأت مند بہت زیادہ تھے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف فرقہ اسلامی کے علماء تشریف فرما تھے، اتحاد مسلمین کے اوپر گفتگو بحث مباحثہ یہ سب جاری تھا، اچانک اذان کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا اور اذان دینے والے نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا، یہ ولایت کی گواہی نہیں دی. علامہ صاحب نے اذان ختم ہونے پر مؤذن کو بلایا، انہی کے سامنے، سب علماء کے سامنے جو وہاں تشریف فرما تھے مختلف فرقوں کے، کہا ادھر آؤ، کہا تم نے اذان میں یہ گواہی کیوں نہیں دی؟ کہنے لگا صاحب اذان کا حصہ نہیں ہے. اور صاف صاف اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے سوچا کہ یہ سب لوگ تشریف فرما ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شاید ضروری نہ ہو. قائد محترم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دیکھو میں ان سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتحاد مسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک مستحق کو بھی ترک کروں گا، اتحاد مسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک مکروہ کو بھی انجام دوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ میں اپنے اصول چھوڑوں گا نہ میں اپنے فروع چھوڑوں گا، ان تمام کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور اسی کے ساتھ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. بنی امیہ کو قبول نہ کیا جائے، قبول ہونے والا نہیں ہے، کسی کو بھی قبول نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے دھوکہ دہی کی کوشش کرے کم از کم بنی امیہ ہرگز نہیں. یہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام ہے، اس پیغام کے اوپر توجہ فرمائیے. آج کی شب برکتوں کی شب ہے، بہت اچھا پروگرام منعقد کیا گیا ہے نعت خوانی کا، فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور پنجتن کا غلام ہوں آپ نے یہ نعت ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، اور یہ نعت واقعا ایسی نعت ہے، جب وہ ابھی کمرے میں آئے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کی وہ نعت سن کر ہر دفعہ دل اور زیادہ گرم ہو جاتا ہے. واقعا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت میں یہ نعت بہت خوبصورت نعت ہے. یہ قصیدہ، اس قصیدے میں ایک خاص جملہ ہے، ایک مصرے میں آ کر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل بیت کے فضائل کے اندر آ کے لکھا ہے کہ وہی اعلیٰ مقام پر ہیں اور میں تو ان کا خادم ہوں. اس بات کے اوپر خوب توجہ فرمائیے گا کہ جملے میں شاعر نے خادم کیوں استعمال کیا جبکہ وہ خام استعمال کر سکتا تھا. وہی پختہ ہیں اور وہ کہہ سکتا تھا میں تو خام ہوں، لیکن شاعر نے احترام اتنا دکھایا کہ اس نے کہا کہ ان جیسے پختے کے مقابلے میں میں خام بھی کم ہوں، تو کہا کہ میں خادم ہوں. مجھے ان کی نعت کی وہ حصہ جو ہے وہ بہت پسند آتا ہے جب یہ فرق کرتے ہیں اور ان کے پڑھنے کے انداز میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، اس سب کو ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں، ہمارے دل سے ان کے لیے احترام ہے. ان تمام کے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ ان کے نعتوں کو سماعت فرمائیے، ان کے قصیدوں کو سماعت فرمائیے گا، اپنے امام کی اس ولادت کی شب پر مزید برکات کو حاصل کرتے رہیے، عبادتوں کو انجام دیجیے. چونکہ آج ہمارا یہ آخری سیشن ہے، اس کے بعد کل سے اگر روحانی تشریف لائیں گے ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس دوران 14-15 دن یا 16 دن جتنے بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، اس میں بعض لوگوں نے ہم سے بعد میں مشورے میں کہا کہ بہت زیادہ تیز ہو گیا معاملہ، کچھ تھوڑا سا سیاسی زیادہ ہو گیا، بہرحال جیسا بھی تھا جو نقائص ہوں اس کو معاف فرمائیے گا. جو اللہ کی اطاعتوں کی سمجھ ہم آپ کو لے جا پائے تو اس میں ہماری کامیابی ہے، ہماری اور آپ کی کامیابی یہ ہے کہ ان 14-15 دنوں کے اندر، 16 دنوں کے اندر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی اطاعت، اس کی خوف و خشیت کی سمجھ گامزن ہو سکیں. آخری جملہ بس یہ ہے کہ نصف رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے، اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا کہ نصف میں کہاں پر پہنچے. شبائے قدر چند لمحات کے فاصلے پر ہے، ان شبائے قدر کے لیے تیار کیجیے. کل شاید میں نے مشورہ دیا تھا، آج اس کے اوپر اختتام کرتا ہوں کہ اب سے شب قدر تک ہر روز زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا دل اس شب قدر کی تیاری کے لیے تیار ہو سکے، اس کی فضیلتوں کے لیے. اپنی دعاؤں میں تمام کو یاد رکھیے گا اور ہمیں بھی یاد رکھیے. ایک لسٹ سورہ فاتحہ کے لیے ہمارے سامنے ہے، وہ ہم آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. مرحوم یوسف احمد، مرحوم امینہ بھائی، مرحوم عبداللہ غلام علی سچے دینا، مرحوم حمیدہ سچے دینا، مرحوم محمد رضا شیرازی اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرحوم ماں بی بی، مرحوم عباس خلیلی، مرحوم کمال شیرازی، مرحوم میر حسین، مرحوم غلام حسین، محمد جعفر، مرحوم نرگس بنت پیار علی، مرحوم پیار علی حسن علی، مرحوم فاطمہ بھائی، محمد تاجری، مرحوم تسبیح زہرا بنت محمد حسین، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرحوم قاسم علی، محمد علی دینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک. اس سے پہلے دعائے صحت کے لیے زارا، نرجس، سجاد، علی رضا، محمد ضامن، دو بچے، امینہ بھائی اور ایک بچہ حسین علی حسینی اور کلثوم بھائی، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بحق بیمار کربلا اور بحق مولود شب اس شب میں ولادت پانے والے امام کے صدقے میں ان تمام کو شفا عاجل کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم کفر کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے مخلص ترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص قرأت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کا نذرانہ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے باوزر بلند پڑھیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہِ مدینہ
مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ کر دو خدا را دوری یہ دوری مجھے کو عطا ہو اذن حضوری گو نہیں قابل مجھ سا کمینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ حسن و حسینی ہے پھولی نبی کے فاطمہ بی کے اور علی کے ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ میں بھی درے اپنی بپتا آپ سناؤں آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ طیبہ بلا لو بلا لو شاہ مدینہ رستہ ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک کے جو لے جائے باب لا لو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ
حاضرین محفل، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جشن ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اسی شب کی مناسبت سے انشاءاللہ ہدیات نعت اور مناقب اہل بیت علیہم السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بار محبت سے درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن مختصر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، اوج پر کب یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب خضرا کا کب مجھ کو نظارہ ہوگا، گنبد خضرا کا کب مجھ کو نظارہ ہوگا، یا نبی کب ڈال دے صدقہ نواسوں کا میری جھولی میں، ڈال دے صدقہ تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا. آقا تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا. یا نبی کب امتی سرکار کو کب ایسا گوارا ہوگا؟ میرے سرکار کو کب ایسا گوارا ہوگا؟ یا نبی کب میں گدا ان کہوں ہاتھوں میں سر حشر ریاض؟ میں گدا سرور عالم کا کنارا ہوگا. یا نبی کب فیض ان کے عام ہو گئے؟ فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے، کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. فرش سے وہ جا کے عرش پر، فرش سے وہ جا کے عرش پر، رب سے ہم کلام ہو گئے. رب سے ہم کلام ہو گئے، اور صف بصف کھڑے ہیں سب شہید صف با صف کھڑے ہیں سب شہید صف با صف کھڑے ہیں سب شہید اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے جب بلایا آقا نے آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے وقف نعت خوانی ہے ریاض وقف نعت خوانی ہے ریاض میرے صبح و شام ہو گئے میرے صبح و شام ہو گئے
چند اشعار ماہیے کے اردو ماہیے کے پیش کرتا ہوں اس کے بعد حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار اور پھر پنجتن پاک کی منقبت کے چند اشعار
یا رسول اللہ دربار الگ تیرا دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا کیوں اور کسی گھر سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے فطرت میں بلالی ہوں جب تیرا سوال ہی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوال ہی ہوں یا رسول اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے حسنین نیارے ہیں حسنین حسنین نیارے فرمایا محمد نے ہم جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، کربل کے ستارے 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 ہیں، اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں، اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں، شعور و عرفان و آگہی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، سوال کی ہے نہ فکر و مال و منال کی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے نہ فکر و مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے رو شن اس آئینے میں، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیتیں جلی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیتیں جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، کہ موت جس کی نظر حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، اور شعر سنیے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت رنگ سارے ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام
بار محبت سے آپ بھی کہہ دیں میں تو
مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا غلام بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنج تن اساں یار نو راضی کرنا میں تو پنج ہوں میں تو پنج تن کا غلام علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے۔ تن کا غلام ہوں میں تو پنج، تن کا غلام ہوں میں تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔